الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم.
جو زمانہ قریب ہے, اس قریب کے زمانے میں دو اہم عبادتیں ہیں جس میں سے, اور یہ دونوں عبادتیں جو کہ ہماری شریعت میں ہیں, لیکن یہ دونوں عبادتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کو یادگار بھی ہے. حج کا زمانہ بھی قریب ہے, اور جو حجاج کرام حج کے لیے حاضر ہیں ماشاءاللہ عاشقوں کا مجمع جمع ہے اور جمع ہو رہا ہے, انتہا تک یہ سلسلہ جمع ہونے کا انہوں شاق کا جاری رہے گا, اور اسی کے ساتھ سارے عالم میں مسلمان قربانی کی فکر کر رہے ہیں, قربانی کا زمانہ بھی قریب ہے اور اس کی انتظامات اور اس کی فکر میں مسلمان کوشاں اور مصروف ہے. حج کے بارے میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ ہمارے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب فرماتے تھے کہ دیکھو, حج کرنے کا مزہ تو محبت کے ساتھ ہے, کیونکہ سراسر محبت والی عبادت ہے, اور محبت کی خصوصیت یہ ہے کہ عاشق اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے, کہ عاشق کی نظر محبوب پر ہوتی ہے, لہذا وہ اپنے حسن و جمال کو نہیں دیکھتا بلکہ محبوب کے حسن جمال میں محو حیرت ہو جاتا ہے, اور اسی کا نام محبت ہے. اس لیے فرمائے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تکبر کا سب سے مؤثر اور آسان ترین علاج یہ ہے کہ محبت پیدا کر لے اللہ تعالی کی, کیونکہ محبت وہ چیز ہے کہ عاشق کو اپنی فکر پڑی ہوتی ہے, اس کو تو صرف ایک غم ہوتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے خوش رہے اور میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو. آگے تشریف لائیں. عاشق کو تو صرف ایک فکر لگی ہوتی ہے کہ میرا محبوب مجھ سے خوش ہو جائے اور میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو, اس کو یہ کہاں ہوش اور فکر کہ فرمائے کہ ایسا ہی ہے کہ کوئی عاشق محبوب سے ملنے جائے اور آئینہ نکال کر کہے کہ دیکھو میری آنکھیں کیسی ہیں اور میرے گال اور ہونٹ دیکھو کیسے ہیں, ذرا تم دیکھو تو مست ہو جاؤ, محبوب سے یہ کہے تو محبوب یہی کہے گا کہ تو میرا حسن و جمال دیکھنے آیا یا اپنا دکھانے آیا. محبت تو یہی ہے کہ محبوب پر فدا ہو جانا. لہذا عاشقانہ عبادت ایسی حج کہ دو چادر دو لباس, ایک اوپر ایک نیچے, بس یہ چادر لپیٹ کے آؤ, نہ کنگھی نہ خوشبو نہ نہاؤ نہ میلے, جتنا میلہ کجالا ہے اتنا ان کی نظر میں زیادہ پیارا ہے. نہ شاندار چپلے پہنو، بس محبت کے جو چلتے ہوئے لبیک کی صدائے لگاتے ہوئے آؤ، یہ محبت کا ایک انداز. البتہ فرمایا کرتے تھے کہ ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کردن زیارت خانہ ابوت، کہ حج اس کا نام ہے کہ بیت اللہ کا طواف کیا، عمرہ کی ادائیگی کی، پھر منا عرفات چلے گئے اور مزدلفہ، پھر منا کے اور قربانی وغیرہ جو کنکری کے اعمال ہیں. فرمایا یہ تو حج کا یہ عمل ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے کعبہ شریف کی زیارت کرنا اور ایک ہے کعبہ والے کی زیارت کرنا. لہذا فرمایا کہ حج زیارت خانہ بوت اور حج رب البیت مردانہ بوت، اور ایک ساری دنیا بیت اللہ کا اور بیت الرب کا طواف کرتی ہے، اور یہ جو اللہ والے ہیں یہ رب البیت کا طواف کرتے ہیں. وہاں یہ ہے، اگر ایسی عاشقانہ ہو تو پھر حج کا ایک لذت اور ایک مزہ ہے، اور گویا کہ حقیقت حج اس کو ملے گی. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ حج کے بعد زندگی بھی تبدیل ہو جانی چاہیے، کہ وہ جو غفلت ہے وہ توجہ اللہ سے اور تعلق مع اللہ سے تبدیل ہو جائے. بندہ ایک بات عرض کیا کرتا ہے کہ حج کا زمانہ ہوتا ہے، اب حاجی جو ہے کبھی ادھر گھوم رہا ہے کبھی ادھر گھوم رہا ہے، اور اس زمانے میں جو ہے وہ کیمرے لے کر سارے مناظر عکس کی ناظر کی عکس بندی کرتے رہتے ہیں. اور اب اور جدید سسٹم ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی تو کہتے ہیں سیلفی بناتے ہیں، کہ خود ہی اپنی تصویر کھینچ رہے ہیں. اور پہلے حاجی کا یہ حال ہوتا تھا جب کیمرہ نہیں تھا، حاجی جو ہے کعبہ شریف کو بیٹھا دیکھتا رہتا تھا، طواف کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، جب تھک جاتا تو کعبہ شریف کو بیٹھا دیکھتا رہتا. مدینہ شریف حاضر ہوا تو روضہ مبارک کی زیارت کر رہا ہے، صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، گنبد خضرا کو دیکھ دیکھ کر اپنے دل کو سکون پہنچا رہا ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اگر حاجی کے سامنے کوئی 5 برس 10 برس کے بعد بھی، کہ اس کو 5-10 سال ہو گئے حج کیے ہوئے مدینہ شریف کی حاضری کو، کعبہ شریف کا نام لے لے کوئی، حج کا زمانہ آتا تھا اس کی دل کی دنیا عجیب ہو جاتی تھی، آنکھ میں آنسو آ جاتے تھے. کیوں؟ وہ سارے مناظر اس کی آنکھوں کے ذریعے سے اس کے دل میں محفوظ، اس کو گھر یاد آتا، چکر یاد آتا، حجر اسود یاد آتا، اور ملتزم یاد آتا، اور تمام جو جتنے مقدس مقامات اور متبرک مقامات ہیں وہ اس کو یاد آتے. اور اب حاجی کیمرے میں محفوظ کرتا ہے، سب کو دکھاتا ہے یہ دیکھو. تو وہ کیفیات تو کیمرے میں چلی گئی، پہلے دل میں بھر کے لاتا تھا، اس لیے آنکھیں جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ بھر جاتی تھی کعبہ شریف کے اور مدینہ شریف کے تذکرے سے. لیکن اب وہ موبائل کیمرے میں بھر کے لے کے آتا ہے، تو اب وہ کیفیات کہاں آ سکتی ہے. تو میں بندہ عرض کیا کرتا ہے کہ اب وہ پھر کیا ادھر ادھر گھومتے ہیں، وقت گزارنے کے لیے، ٹائم کو پاس کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ عبادت کی عادت نہیں ڈالی. اس لیے بندہ یہ عرض کیا کرتا ہے کہ وہاں جانے سے پہلے اپنے ملکوں میں عبادت کی عادت ڈالے، تاکہ وہاں پہ کچھ عبادت کرے. وہاں یا کم از کم اگر عبادت نہیں ہے تو وہاں اپنے معمولات بنانے کی فکر کرے، نہ کہ فضول چیزوں میں وقت ضائع کرے، تاکہ حقیقت حج اس کو حاصل ہو. پھر اس کے بعد وہ عبادت کی جو عادت ہو گئی، اب اپنے ملکوں میں آ کر اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے. اللہ تعالی حجاج کے ان حاضری کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے کرم سے مقبول بھی فرمائے، ان حضرات کے لیے آسان بھی فرمائے، اور اپنے کرم سے ہمیں بھی مقبول حاضری اپنے کرم سے نصیب فرمائے. دوسری جو عبادت ہے اس زمانے کی جو حج پہ نہ جانے والوں کے لیے تو خاص ہے، وہ ہے قربانی. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی یادگاروں میں سے ہے. ابراہیم علیہ السلام پر جو ایک امتحان آیا تھا کہ جس میں آپ کو آگ میں ڈالا گیا، نمرود نے وہ آگ بھڑکائی اور دہکائی، اور اتنی دہکائی کہ خود بھی اس کے کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا. لہذا اب مشاورت یہ ہوئی اور فیصلہ یہ ہوا کہ منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام فضا میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر کوئی مدد ہو تو آپ مجھ کو بتائیے. حضرت فرماتے دیکھو ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ تھے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. فرمایا کہ آپ آئے ہیں یا بھیجے گئے ہیں, یعنی آپ خدا ہیں یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, میں خود آیا ہوں. تو اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ حسبی اللہ, اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری حالت سے خوب باخبر ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, کوئی اگر کوئی میں آپ کے لائے کوئی خدمت کر سکوں. فرمایا کہ میرے لیے صرف اللہ کافی ہے, حسبی اللہ, میرے لیے صرف اللہ کافی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انتظام کہ وہ آگ جس کی خاصیت جلانے کی ہے, اور یہ خاصیت بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے, لیکن وہی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے, ہمارے بزرگ ایسے فرماتے ہیں, گلو گلزار بن گئی. گویا آپ چمن میں تشریف فرمائے, ایئر کنڈیشن میں تشریف فرمائے, اور یہ منظر دیکھ کر نمرود اور اس کے چیلے چانٹے, وہ پورا گروپ پریشان حیران کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم نے ان کو ڈالا تھا آگ میں جلانے کے لیے اور اذیت دینے کے لیے, یہ تو اس کے اندر اس آگ میں بھی بڑے مزے سے بیٹھے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہوا کہ اے آگ تو ہمارے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی کے ساتھ. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ کو فرمایا برودت کے لیے, ٹھنڈی ہو جانے کے لیے, کیونکہ آگ کی خاصیت حرارت کی ہے, گرمی اور جلانے کی خاصیت ہے, لیکن چونکہ وہ خاصیت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اور آگ اللہ تعالیٰ کی آگ اپنی خاصیت میں اپنے مالک کے حکم کے تابع ہے, لہذا مالک کا حکم ہوا کہ ہمارے فلاں بندے کے اوپر, ہمارے فلاں خاص بندے کے اوپر تو ٹھنڈی ہو جا, لہذا اب تیری خاصیت کو ہم حکم دے رہے ہیں کہ تو بجائے حرارت کے برودت کی خاصیت دکھا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, یہ قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. لہذا حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا جملہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو کانٹوں میں ہسا سکتا ہے. یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو, فرما برداروں کو کانٹوں میں ہسا سکتا ہے اور نافرمانوں کو پھولوں میں رلا سکتا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ اور یاد آیا, ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ وہ نعمت جو ہمیں اللہ تعالی سے دور کر دے وہ نعمت نہیں ہے, مصیبت ہے. وہ نعمت جو ہمیں اللہ تعالی سے دور کر دے وہ نعمت نہیں ہے, وہ مصیبت ہے, اور جس مصیبت سے ہمیں اللہ مل جائے وہ مصیبت نہیں ہے, وہ نعمت ہے, بلکہ رشک صدا نعمت ہے. یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, آپ تک لائی جو موج رنج و غم, آپ تک لائی جو موج رنج و غم, اس پہ قربان سینکڑوں ساحل ہوئے. آپ تک لائی جو موج رنج و غم, اس پہ قربان سینکڑوں ساحل ہوئے, کہ جس غم سے اور جس مصیبت اور پریشانی سے ہمیں اللہ مل جائے, فرمایا اس پر تو سینکڑوں نعمتیں قربان ہیں. لہذا فرمایا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بیمار ہوتا ہے یا خود کو کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی آتی ہے, اب اس کو کوئی رستہ سجھائی نہیں دیتا, ملاؤں کے پاس بھاگتا ہے, کبھی خانقاہ میں آ جاتا ہے, اب وہاں دعا کرا رہا ہے اپنی مصیبت کے لیے. فرمایا جب وہ بیٹھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار یہاں میرے جیسے حضرت والا, ہمارے پیارے شیخ دامت برکاتم حضرت مولانا مظہر صاحب اکثر فرماتے نا کہ جب وہ خانقاہ میں آتا ہے تو دیکھتا ہے یار میرے جیسے یہاں اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے, یہاں میرے ہی جیسے لوگ بیٹھے, اور یہ دیکھو کیسے ان کے چہرے پر سکون اور اطمینان ہے، یار لگتا ہے ان کو کوئی غم اور پریشانی نہیں ہے اور ہیں میرے جیسے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. ہم میں سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس کو ہر شخص کو کوئی نہ کوئی غم ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی چیز لازم ہوگی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو. لیکن یہ دین کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کی برکت ہے، ان اللہ والوں کے اس نور کی برکت ہے. جب انسان خانقاہ میں قدم رکھتا ہے گویا اپنی پریشانیوں کو باہر چھوڑ کے آ جاتا ہے، یا اس وقت ہوتی ہے احساس بھی ہوتا ہے، لیکن اس پہ ایک ہے پریشانی، ایک ہے اس پریشان تکلیف. اللہ تعالیٰ اپنی یاد کی برکت سے اس تکلیف کو، اس کلفت کو الفت سے بدل دیتے ہیں اور اس تکلیف کو راحت سے بدل دیتے ہیں کہ اس میں بھی اس کو تسلیم اور رضا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنے کی ایک نعمت عطا فرماتے ہیں، جس کی ایک زندہ مثال ہمارے سامنے ہمارے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی وہ 13 سالہ حیات مبارکہ ہے، 13 برس کی وہ حیات مبارکہ ہے کہ جب حضرت والا رحمت اللہ علیہ پر وہ جو فالج کا اثر تھا جس میں صاحب فراش تھے، لیکن جب مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے وہ لوگ جو کبھی نو وارد ہیں یا کہیں غیر ملک سے آتے کہ حضرت تو بیمار ہیں، کہ حضرت کے چہرہ ہوگا وہ دیکھا خان کرسی پر تشریف فرمائے، حضرت کا راحت ہاتھ ایسے رکھا ہے، چہرے پر ایسی شادابی اور ماشاءاللہ ایسی رونق، دیکھنے والا کہتا یار ہم تو سامنے تو سنا تھا کہ حضرت بیمار ہیں، یا تو حضرت بالکل صحیح تشریف فرما. یہ کیا چیز ہے؟ یہی تو وہ چیز ہے جو، اور عالم کیا کہ لبوں پر شکوے کا نام بھی نہیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، صبر کو گلاؤ شکوا کیوں ہے، صبر کو شکواؤ گلا کیوں ہے، ضبط غم بے پناہ کرتا ہوں، ضبط غم بے پناہ کرتا ہوں. یعنی اپنی ذات کو، اپنی ذات کو، اپنی کیفیات کو، اپنے حالات کو اللہ تعالیٰ کے ایسے حوالے کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ایسے فنا اور فدا ہو گئے کہ اب عالم یہ ہو گیا کہ اس فنا ہونے کی، فدا ہونے کی برکت ہے کہ ایسی قلب میں خوشی ہے کہ آنے والے پریشان حال جو غم زدہ آتے ہیں مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ ہے عاشقوں کی حیات اور عاشقوں کی زندگی. غم جو اپنی عینیت کے اعتبار سے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، غم جو اپنی عینیت کے اعتبار سے، یا بعض ایسی چیزیں جو اپنی عینیت کے اعتبار سے خود غم کی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ، اس اللہ تعالیٰ کی ذات بہت قدرت والی ذات ہے، اسی عینیت کو اللہ تعالیٰ تبدیل فرما کر خوشی کی ذات بنا دیتے ہیں. معرومی رحمت اللہ علیہ اس کی مثال میں فرماتے ہیں، حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ جیسے معرومی فرماتے ہیں، گر تو خواہی آتش آب خوش شود، اگر آپ چاہیں آگ کو میٹھا پانی بنا دیں، اگر آپ چاہیں اللہ، اگر آپ چاہیں تو آگ کو میٹھا پانی بنا دے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ تھی، گلو گلزار بنا دیا، کیسے آپ مزے سے تشریف فرمائے، کیسا لگ رہا ہے کہ ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں، سبحان اللہ، آگ ہے لیکن خوشی. اسی لیے تو حضرت والا نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی شان تو کیا چیز ہے، انبیاء علیہ السلام کے غلاموں کا یہ عالم ہے. حضرت والا فرماتے ہیں کہ وہ غلام عاشق غلاموں کا یہ حال ہے کہ عجیب جامع الازداد ہے تیرے عاشق، عجیب جامع الازداد ہے تیرے عاشق، خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں. کیسی زدیں جمع ہے کہ خوشی آ رہی ہے تو رو رہے ہیں اور غم آ رہا ہے تو مسکرا رہے ہیں. اس کی مثال میں حضرت نے فرمایا کہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں آپ کو سورہ بینہ سناؤں، 30ویں پارے میں، لم یکن الذین کفروا من اہل کتاب الاخری، یہ جو سورت ہے. اب عاشق کا عشق دیکھیے، محبت کا انداز دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ سمانی، کیا اللہ تعالی نے میرا نام لیا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سما کا، اللہ تعالی نے تیرا نام لیا تھا. فرماتے کہ عالم یہ خوشی سے رونے لگے. اب آپ بتائیے، یہ ہے عاشق، اور غم کا حال کیا ہے؟ کوئی غم، کوئی پریشانی آ رہی ہے، لبوں پر مسکراہٹ، احساس ہی نہیں ہے کہ ان کو بھی غم ہے، کہ یار کیا کریں، کیا ان سے، کیا ان سے عیادت کریں، کیا ان کی تعزیت کریں، کیا ان سے افسوس کا اظہار کریں، یہ تو خوشی میں کیسے مسکراتے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عاشقوں کے قلب کو ایسا سکون عطا فرماتے، جس کو حضرت نے فرمایا کہ صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے غنچہ گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے. کہ کانٹ، ہر طرف کانٹے ہیں، کانٹوں کے درمیان میں پھول کھل رہا ہے، گلاب کا پھول کانٹوں کے درمیان میں کھل رہا ہے. فرمائے جو اللہ تعالیٰ کانٹوں کے درمیان میں گل کھلا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ غموں کے درمیان عاشقوں کے دل کو خوشی کیوں نہیں دے سکتا. یہ ہے عاشقوں کی محبت کا مظہر. لہذا یہی بات ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ آگ میں تشریف فرمائے اور ماشاءاللہ گلو گلدار بیٹھے. اب سارے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بڑے مزے سے بیٹھے، ادھر جو نمرود کے سینے پر اس کے سینے میں آگ جل رہی ہے، وہ کہہ رہے کہ میں نے تکلیف دینے کے لیے کام کیا تھا، یہ تو مزے سے وہاں تشریف فرمائے. اور نمرود کی بیٹی بھی یہ تماشا دیکھ رہی ہے. لہذا نمرود کی بیٹی نے، جیسے میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ نمرود کی بیٹی اب کیسے بات کرے ابراہیم علیہ السلام، وہ دور آگ میں، تو اس نے واٹس ایپ کیا وہاں پر، کیونکہ آج کل یہ واٹس ایپ یہ عجیب تماشا ہے. ایک گھر میں سگا بھائی دوسرے سگے بھائی سے، اپنے سگے بھائی سے واٹس ایپ پہ باتیں کرتا ہے، اتنی فرصت نہیں ہے کہ ملاقات کر لے. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سوشل نیٹورکنگ نے اتنا آسان کر دیا، نیٹورکنگ نے، موبائل نے، ٹیکنالوجی نے، کہ مشرق کا مغرب سے اور شمال کا جنوب سے جو ہے وہ رابطہ قائم ہو گیا. تو میں نے کہا ہاں، مشرق مغرب کا رابطہ، شمال جنوب کا رابطہ قائم ہوا، لیکن اتنی فرصت نہیں ہے کہ برابر والے سے بات کر سکے، اتنا ٹائم نہیں ہے. شوہر کے پاس الگ موبائل، بیوی کے پاس الگ موبائل، پھر دونوں واٹس ایپ پر میسج بھیج رہے ہیں. جیسے میاں بیوی کی لڑائی ہوئی تو اب بات بند ہو گئی، شوہر نے پرچی واٹس ایپ لکھ کر بھیجا. اس نے واٹس ایپ لکھ کر بھیجا کہ صبح 7 بجے مجھے اٹھا دینا، مجھے ضروری میٹنگ میں جانا ہے. اب جناب آنکھ کھلی تو 7:30 بج رہے تھے، بہت غصہ آیا. تو اب بات تو کر نہیں رہا، بیوی کو میسج بھیجنے کے لیے موبائل اٹھایا تو اس پہ لکھا تھا 7 بج گئے اڑ جائیے. بیوی کا پیغام آیا ہوا تھا کہ 7 بج گئے اڑ جائیے. حق کے زوجیت تو ادا کیا نا اس نے. تو ایسا عالم ہے، ایک گاڑی میں 5 آدمی بیٹھے ہیں، 5 کے پاس موبائل کھلا ہوا ہے اور 5 کے 5 جو ہے وہ نیٹ ورکنگ میں مصروف ہے، سماجی رابطے قائم کیے جا رہے. یہ ایسی عجیب چیز آئی ہے. صبح اٹھنے کے بعد پہلے ہوتا تھا کہ چلو بھائی تہجد پڑھ لے یا عبادت ہے ذکر کر لے، آج صبح اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا تو دور کی بات، سب سے پہلے ٹیڑی آنکھ کر کے موبائل دیکھتے ہیں کس کا میسج آیا ہوا ہے. مسجد سے، مسجد میں بیٹھے تلاوت کچھ دعا مانگ لے، کتنی ضرورت ہے ہماری، لیکن سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے جیب میں ہاتھ ڈال کے موبائل نکالتے، کیونکہ وائبریشن سے پتا چل رہا تھا کسی کی مس کال آ رہی ہے، ہو سکتا ہے مس کی کال ہو اور ایسا نہ ہو میں اس کو مس کر دوں، اس لیے چاہتا ہے جلدی سے مس کر لوں. اس لیے آج کل سارے فون مس فون آ گئے نا، ٹچ فون، مس فون، تاکہ کوئی مس ہی نہ کرے. تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے اور کیا کوئی اور یہ چیز حاصل کر سکتا ہے کہ آگ رہے اور آگ اس کو نقصان نہ پہنچائے. ارشاد فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے. کہنے لگی کہ کیسے؟ فرمایا کہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. حکیم الامت نے بھیجتی زیور میں اس واقعے کو نہ، لیکن واٹس ایپ کا ذکر نہیں کیا. سبحان اللہ، منظر کو دیکھ کر سب حیران کہ یہ کیا عجیب. اب اس نے کلمہ شریف پڑھا اور آگ میں چلی گئی. ابراہیم علیہ السلام کی نور کی برکت تھی وہ کہ آگ سے محفوظ رہی. یہ کلمہ شریف ایمان کی برکت. اس لیے تو فرمایا کہ یہی تو ہے وہ جو ایمان جب کامل ہوتا ہے ایسا نہیں کہ اس کو غم نہیں آتا. ایمان کامل کا جو نور کامل ہوتا ہے اس نور کامل اور نور تام کی برکت ہے. غم کی حرارت عاشق کے دل میں نہیں پہنچتی. وہ نور ہے نور جس کی خاصیت خود ٹھنڈک کی ہے, سکون پہنچانے کی خاصیت ہے. اس عاشق کے قلب کا تو کیا حال ہوگا. مثال دیا کرتا ہے کسی کمرے میں مسجد نبوی میں یا حرم شریف یا مسجد الحرام میں مکہ شریف یا مدینہ شریف جائیں, ماشاءاللہ وہ سب ایئر کنڈیشن مکیف بنا دیے. اب وہ عالم یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں تو جانا دور کی بات, مسجد کے باہر تک ٹھنڈک آ رہی ہوتی ہے. وہ ٹھنڈک مسجد کے باہر تک آ رہی ہوتی ہے, حالانکہ وہ ٹھنڈک مسجد کے لیے لگائی گئی ہے, لیکن اس کا اثر باہر آتا ہے کہ نہیں آتا. یہی آپ کسی کمرے کے آگے سے گزر جائیں آپ کو پتا چل جائے گا باہر سے کہ یہاں ایئر کنڈیشن چل رہا ہے. تو بس یہی حال ہے ان اللہ والوں کے قلوب کا. یہ جو ہم خانقاہ آتے ہیں ہمارے قلب کو سکون ملتا ہے. وہ عورتیں پردے سے آتی ہیں, حضرت کے بیانات یا حضرت کے حکم پر حضرت کے خادم کے بیانات جو حضرت کے حکم پر ہوتے ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں بیٹھ کر ان کو سکون ملتا ہے. کیوں؟ اصل ایئر کنڈیشن اللہ کی یاد کا ان اللہ والوں کے قلب میں جل رہا ہے, لیکن اس کی ٹھنڈک دور دور تک جاتی ہے. اور ایسی ٹھنڈک تو واٹس ایپ پہ بھی چلی جاتی ہے. چلو ٹھنڈک کامل نہ صحیح, کامل نہ صحیح, ٹھنڈک نفع پہنچتا ضرور ہے کہ وہ بیان سنتا ہے یا اشعار سنتا ہے تو اس کا دل, چونکہ ہوتا یہ ہے کہ اب اس کے قلب کا رابطہ, اس کے ذہن کا رابطہ, قلب کے قلب سے رابطہ, شیخ کے قلب سے, شیخ کی خانقاہ سے اور شیخ کی آواز سے, اس چیز سے رابطہ ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آواز سن کر بھی اس کو چونکہ شیخ کا خیال آ جاتا ہے, اللہ والوں کا خیال آ جاتا ہے. اور حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ والوں کا خیال بھی آ جائے تو سر سے لے کر پاؤں تک نور دوڑ جاتا ہے. وہ رابطہ قلب سے ہو جاتا ہے نا. ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد پھر وہاں سے آپ نے ہجرت فرمائی, اور ہجرت کرنے کے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین, یہ آپ چلے کہ اللہ میں جاتا ہوں اپنے رب کو, رب کی طرف جاتا ہوں کہ وہی میرے لیے رستے کھولے گا. پھر اس واقعے کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی اور یہ دعا بھی مانگی ربی حبلی من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت جو ہے کبر سنی کا عالم تھا, یعنی بڑھاپے کا عالم تھا, عمر زیادتی تھی اس وقت, لیکن آپ نے دعا مانگی کہ ربی حبلی من الصالحین, کہ اللہ صالحین میں سے ایک لڑکا مجھے, ایک اولاد مجھے بھی صالحین میں سے ہبا فرمائیے. اور ہبا وہ چیز ہے جو بغیر قیمت کے دی جاتی ہے, اس لیے اولاد جو ہے اس کو ہبا کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے اولاد ہبا ہے. لذا اللہ تعالی نے فوراً خوشخبری دے دی فبشرناہ بغلام حلیم. اور پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو ربی حبلی من الصالحین یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 100 ہے. سورہ صافات جو کہ 23 پارے یاسین شریف کے بعد والی سورت ہے اس کی آیت نمبر 100 ہے. اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایت کے کرتے تھے کہ جو بے اولاد ہیں اگر اس آیت کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی نیک اولاد بھی عطا فرمائے گی, اور اگر لڑکے کی خواہش ہے انشاءاللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اس آیت نمبر 100 کی برکت سے سینچری ہو جائے گی, سینچری والی آیت ہے. آسان ہے نا یاد کرنا, کتنا آسان ہے. اور یاسین شریف کے بعد والی سورت ہے سورہ صافات, اس کی آیت نمبر سینچری والی آیت ہے. اور صوفی صاحب کو بھی کرکٹ دیکھنے کا کتنا شوق ہے کہ کرکٹ وہ بھی نہیں چھوڑتے. چلو اگر تقویٰ کی برکت سے ٹی وی نہیں دیکھتے تو نیوز الرٹ ضرور لگا کے لگتے ہیں کہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ ظالم لگی ہوئی, کہ ساری توجہ اس کی طرف تو بہرحال پھر بھی رہتی ہے کہ کتنے اوورز ہو گئے. ایسا نہ ہو کہ اتنے اوور ہو جائے کہ ہماری جو ہے وہ معلومات سے زیادہ اوور ہو جائے. اس لیے صوفی صاحب کم سے کم اتنا رابطہ تو ضرور رکھتے ہیں, یا کچھ نہ صحیح تو پوچھ ہی لیتے ہیں کہ کون کھیل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرنا, خوشخبری دی غلام حلیم کی, ایک ایسے لڑکے کی جو کہ حلیم المزاج ہو. حلیم المزاج لڑکے کی خوشخبری دی. لہذا اس کے حلم کا پتہ کیسے چلا؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی، کہ جب وہ لڑکا بالغ ہوا. اس سے مراد اسماعیل علیہ السلام ہے، کیونکہ آگے قرآن پاک میں اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ فرمایا کہ ہم نے پھر اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی. اور اہل یہود کو چونکہ آل اسماعیل سے تکلیف ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، نبوت کا حق صرف ہماری اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں. وہ کہتے ہیں اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بغض تو تھا، معلوم ان کو تھا، اسی لیے تو یثرب کے قریب آ کر سارے آباد ہو گئے کہ آخری نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، اسی وجہ سے وہ لوگ یہاں آ کر دور دور سے آ کر آباد ہوئے تھے. لیکن جب یہ ہوا کہ آل اسماعیل میں سے، کہا جی میں نہ مانوں. وہ ایسا ہی ہے کہ اچھی بات اگر ملہ بتا دے، اچھا ملہ نے بتائی پھر ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمارا حال ہو گیا. تو وہ یہی کہتے تھے کہ وہ جو قربانی تھی اسحاق علیہ السلام کی تھی، حالانکہ قرآن پاک کا یہ جو اسلوب اور یہ قرآن پاک خود اس پر دلالت کر رہا ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کا نام نہیں لیا، یہ عشق کو دکھانا تھا، لیکن آگے اسحاق علیہ السلام کا نام لیا کہ ہم نے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی. اس سے پتا چلا اسحاق علیہ السلام کے علاوہ کوئی اولاد ہے اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. لہذا اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی عمر تقریباً 13 برس کے قریب ہو چکی تھی، بعض مفسرین کی یہ رائے ہے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب بھی ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ دیکھا. تو اسماعیل علیہ السلام سے پھر ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا بنیا انی فی المنام، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک کا، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. اور آگے فرمایا فنظر ماذا ترا، یعنی پہلے تو فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب دیکھ لو تمہاری کیا رائے ہے. یعنی اپنے بیٹے کے اوپر اس بات کو ڈال دیا کہ بیٹا دیکھو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. اللہ تعالیٰ نے جس اولاد کو، جس لڑکے کو غلام حلیم فرمایا ہو، اس کا جواب کیا؟ وہ بھی نبی، نبی زادے تھے، از خود بھی نبی تھے اسماعیل علیہ السلام. لہذا فرمایا کہ آگے جواب میں فرمایا یا ابتی افعل ما تومر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ مجھے خواب میں حکم ہوا، بلکہ یہ سب فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اسماعیل علیہ السلام کے جواب دیکھیے، فرما رہے کہ ابا جان جس بات کا آپ کو حکم ہوا آپ اس کام کو کر گزریے. کیوں؟ جانتے تھے کہ میرے والد ماجد، میرے والد محترم وہ نبی ہیں، اور نبی کا خواب ایسا نہیں ہوتا، نبی کا خواب بھی وہی ہوتی ہے، وہ من جانب اللہ ہوتا ہے. اور گویا عشق کا مقام دکھانا تھا کہ دیکھو اطاعت اور فرما برداری کیا چیز ہوتی ہے، کہ صرف خواب پر، لیکن چونکہ وہ نبی کا خواب تھا. افعل ما تم کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم ہے. آگے جواب دیکھیے، حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو کیا عاجزی ہے، کیا انکساری ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، جلد آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا تو مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فرمایا دیکھو، فرمایا انشاءاللہ، یعنی اپنی طرف نسبت نہیں کی، نہیں میں یہ کام کروں گا، اپنی طرف نسبت نہیں کی بلکہ اللہ کی طرف نسبت کی، گویا اللہ تعالی کی توفیق سے میں اس امتحان میں پورا اتروں گا. اور پھر یہ بھی نہیں فرمایا، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں صبر کروں گا، نہیں فرمایا کیا کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. کیا مطلب؟ کیونکہ عالم میں صبر کرنے والے جیسے اور ہیں، ان میں سے ایک میں بھی ہوں گا. یہ بھی نسبت دیکھیے کتنی عاجزی ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے دعوے نہیں کیے کبھی، ہمیشہ اپنے کو مٹایا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ ہمیشہ ساری زندگی حضرت کی کتابیں پڑھ لیجئے، یہ بات لکھی ہوئی ہے. حضرت فرماتے تھے دیکھو کسی اللہ والے سے تعلق کرو، اور اگر اللہ والا نہ ملے تو اللہ والوں کے غلاموں سے تعلق کر لو. اور فرماتے تھے حقیقت فرماتے تھے کہ دیکھو اپنا نام لے کر فرماتے تھے کہ اختر اللہ والوں کا غلام ہے، اور اس غلام پر حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پوری رحمت اللہ علیہ کی 16 برس تک نظر پڑی ہے، حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی 3 برس تک، اور حضرت شاہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی 30 برس سے زیادہ نظر پڑی ہے. کتنی عاجزی سے فرماتے تھے، دعویٰ نہیں کبھی کہ جی میں یہ اور میں وہ، عاجزی. یہ چیز ہے، یہ تصوف کی بنیاد ہے، یاد رکھیے گا کہ جس کے اندر عاجزی پیدا نہیں، جس کے اندر اکڑ ہے، یاد رکھیے گا اس کی گویا کہ ابھی پہلا سبق بھی نہیں ہوا. اس لیے حضرت یہ شعر سناتے تھے، مکتبے میں عشق کے جس کی بھی بسم اللہ ہو، اس کا پہلا ہی سبق یارو فنا فی اللہ ہو. اس کے بعد اب دونوں فلما اسلما، سبحان اللہ، فلما اسلما، اب یہ دونوں بزرگ، یہ دونوں اطاعت اور فرما برداری پر راضی ہو گئے، یعنی گویا پہلے راضی تو پہلے ہی تھے، اب دونوں جو ہے اس بات پر ایک ذبح کرنے کو تیار، ایک ذبح ہونے کو تیار، باپ بیٹے. فلما اسلما، یہاں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب بات فرماتے ہیں، فرماتے کہ دیکھو لما کا جواب لما آتا ہے، علمی بات ہے کہ لما کا جواب لما آتا ہے، کہ جب وہ اس نے یہ کام کیا تب یہ ہوا، ایسا ہوتا نا کہ جب یہ کیا تب یہ ہوا، تو ایسا ہونا چاہیے نا، کلام اس میں مکمل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالی نے سب اتنا فرمایا فلما اسلما، بس اس کا جواب نہیں دیا. کیوں؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد عشق و محبت کی وہ داستان ہے کہ جو لکھی نہیں جا سکتی، جس کو دل تو محسوس کرے گا کہ ایک باپ اپنے بیٹا جو بڑھاپے کی اولاد ہے اس کی گردن پر چھری پھیرنے کو تیار ہے، اور وہ بیٹا جو ابھی عمر میں چھوٹا ہے لیکن اس کی اطاعت و فرما برداری، تسلیم و رضا دیکھے کہ اللہ تعالی کے حکم کے سامنے اپنے گردن پر چھری چلوانے کو تیار ہے. فرمایا یہ بات ایسا نہیں، ذرا تصور کرے، اپنی اولاد کو دیکھے، اپنی اولاد کو دیکھے اور یہ تصور کرے کہ میں اپنی اولاد کی گردن پر چھری چلاؤں، تب اس کو پتا چلے گا کہ یہ عشق و محبت کی کیا داستان ہے. ہے یہ عشق میں امتحان، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، ہے یہ عشق میں امتحان کس بشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا، پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا، اور پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا. تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے. اور ذرا اولاد ہم اپنے سوچیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ میرا باپ چھری چلائے اور میں اپنی گردن پر چھری رکھواؤں اور چھری چلے، ذرا اس چیز کو ذرا تصور میں لائے، تب پتہ چلے گا کہ عشق و محبت کا کیا اونچا مقام ہے یہ. لہذا وطلح للجبین، جبین رکھ دی، کیونکہ روایت میں آتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے سے فرمایا کہ ابا میرا منہ نیچے رکھیے، میری پیشانی لگائیے، کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے کو دیکھ کر، میری آنکھوں کو دیکھ کر آپ کے دل میں رحم آ جائے اور آپ اللہ تعالی کے حکم سے روگردانی فرمائے، آپ کو مجھ پر رحم نہ آ جائے، اس لیے آپ میرا منہ نہ کیجئے. اس لیے جبین فرمایا کہ حالانکہ جب ذبح کیا جاتا ہے سامنے رکھا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا وَتَلَّهُ الْجَبِينَ، پیشانی رکھ دی. لہذا مفسرین فرماتے اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کے حکم کے سامنے اپنی پیشانی، جیسے محاورے میں کہتے ہیں، سر زمین پر رکھ دینا. کیا محبت کی عجیب داستان ہے یہ. اس لیے اجر اتنا رکھا کہ جانور کی گردن پر چھری پہننے کا اجر اتنا زیادہ ہے جیسے اولاد کی گردن پر چھری پھیرنا، اتنی بڑی عبادت ہے یہ. اس لیے قربانی کو ایسا نہ سمجھے، یہ معمولی عبادت نہیں ہے، بہت اللہ تعالیٰ کا اتنا عظیم حکم ہے کہ گویا اپنی اولاد کی گردن پر چھری پھیر رہا ہے. اب چھری چلا رہے، اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کو خبر نہیں، اسماعیل علیہ السلام کو خبر نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو تماشا دکھانا تھا، عالم تک، قیامت تک کے عاشقوں کو پیغام، اور قیامت تک کے لوگوں کو، فرشتوں کو دکھانا تھا کہ دیکھو ذرا ہماری محبت تو دیکھو، ہماری محبت کا یہ رنگ تو دیکھو، دیکھو کہ باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے. لیکن اللہ ظالم نہیں ہے، بیچ میں روایت میں آتا ہے کہ ایک لوہے کا ٹکڑا تھا، ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے، اب چھری چل نہیں رہی، تو اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ابا لگتا ہے کہ آپ کے دل میں رحم آ گیا میرے لیے، کیا اللہ اکبر. اس لیے تو غلام حلیم فرمایا نا کہ لیکن منظور نہیں تھا. تو پھر اس کے بعد آواز آئی, ابراہیم علیہ السلام نے جو دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام مینڈا لیے کھڑے ہوئے, کہ اللہ نے جنت سے یہ بھیجا ہے کہ آپ کی قد صدقت الرؤیا, مبارک ہو کہ اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین, مخلص بندوں کا امتحان ہوتا رہتا ہے. اسی طرح امتحان ہوتا ہے کہ ان کی پیاری چیزیں, کبھی ان کو غم آتا ہے کہ دل کان میں کچھ کہے گا, کبھی کوئی کیا بولے گا, کبھی کچھ ہوگا, کبھی کوئی نقصان ہوگا. مخلص بندوں کو ایسے امتحان ہوتا رہتا ہے, لیکن مخلص بندوں کو جزا بھی ایسی دی جاتی ہے. نجزی المحسنین, ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں, ان کا امتحان لیتے ہیں, تکلیف آتی ہے, غم آتا ہے, لیکن اس کے بدلے میں جو ان کو انعام دیتے ہیں, اب انعام یہ ہوا قیامت تک کے لیے قربانی ہو رہی ہے. سارے عالم کے عاشق قیامت تک کے لیے قربانی کا یہ تماشا منظر ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی وہ یاد جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں اخلاص نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں اس کو شرف قبول بھی عطا فرمائے. وہ کہا مفتی صاحب ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اخلاص عطا فرمائے. ابھی ہے, ابھی یہ ایک پیریڈ ہے, ابھی دوسرا پیریڈ ہوگا. دادا مولانا عبدالحق صاحب ابھی یہ حضرت کے حکم پر بیان فرمائیں گے, تو اللہ تعالیٰ اخلاص بھی عطا فرمائے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو قربانی کے اندر اس چیز کو مت دیکھو کہ بڑا جانور جی ہمارا ہو ایسا ہو, میں اخلاص کی طرف نظر رکھو, اخلاص کی طرف نہ رکھو. اس چیز کو نہ دیکھو جی فلاں جانور اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, تو ایسا نہیں. اور میں اخلاص پر نظر رکھو, چھوٹا اللہ کے یہاں قبول ہو جائے تو بڑی چیز ہے, کثیر قبول نہ ہو تو کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.